الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج کی نشست میں انشاءاللہ کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھنا مقصود ہیں. دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ وہ نصیحت اور یاد دہانی کے فریضے کو ادا کرتے رہیں. سورہ داریات کی آیت نمبر 55 میں 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وذکر, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے, یاد دہانی کرائیے, لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک یہ نصیحت کا کیا جانا, یاد دہانی کا کرایا جانا, یہ اہل ایمان کو نفع پہنچانے والی شے ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ فذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے, یاد دہانی کیجئے. ان نفعت الذِّكْرَ, یقیناً یہ تذکیر کرنا یہ نفع پہنچانے والی شے ہے. اسی پیش نظر انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں. یہ کچھ عنوانات ہیں جن کے تحت چند باتیں بطور یاد دہانی کے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گی, اور کچھ واقعات کے ضمن میں. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے شیخ سعدی کے واقعات میں. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور گرمی کا زمانہ تھا, ان کے پیر میں جوتی نہیں تھی. باہر جب گئے اور دھوپ کی تپش پیروں میں محسوس ہوئی تو بعد میں بیان کرتے ہیں کہ شکوہ ایک میرے دل میں آ گیا, ایک احساس محرومی میرے دل میں پیدا ہوا کہ میرے پیر میں جوتی نہیں. تھوڑا سا آگے گئے, اللہ نے ایک واقعہ دکھا دیا اور دیکھا کہ یہ شخص کی دونوں تانگیں کٹی ہوئی تھیں. فوراً سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ میرے پاس یہ دو ٹانگیں تو موجود ہیں. عام رویہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ہونے کا رونا تو روتے ہیں لیکن جو کچھ ہے اس کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی. اور قرآن جو تلقین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ اتنا کچھ ہے, وہ اتنا کچھ ہے کہ اس کو گننا بھی تمہارے لیے ممکن نہیں اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ممکن نہیں. 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اس کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. ایک جوتی ہی تمہاری پیر میں نہیں تھی, اللہ نے ٹانگیں تو دی ہیں, اس کو دیکھو اس کے پاس ٹانگیں بھی موجود نہیں. اسی کی تلقین فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. میرے پاس اگر یہ کچھ ہے تو اس کے پاس یہ بھی نہیں. اس پاکستان کی 60% آبادی, تقریباً 9 کروڑ کے قریب افراد وہ ہیں جو غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں. اور غربت کی سطح سے مراد یہ کہ جن کے پاس پینے کا صاف پانی اور جو یوٹیلیٹیز, بنیادی ضروریات, بجلی اور گیس, اس طرح کی سہولیات ان کے پاس موجود نہیں. دو مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور سورہ النحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. تو بجائے اس کے رویہ یہ ہو کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, اگر نگاہ اس پر ہو کہ کیا کچھ نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے اور اس پر اگر شکر کیا جائے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے میں مزید تمہیں عطا کروں گا. تو گویا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں اگر اضافہ چاہتے ہیں, اس اضافے کے لیے طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور تمہیں عطا کروں. اسی شکر کے پہلو کے حوالے سے کہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے, ذرا غور کیجئے, اللہ کی توجہ ہماری جانب سے ایک لمحے بھی نہیں ہٹتی. اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں, لا تأخذه سنة ولا نوم, اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. مراد یہ کہ اس نظام کائنات کو وہ چلا رہا ہے, اس نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا, ایک ایک لمحے ایک ایک مخلوق پر اس کی توجہ ہے. یہ تو مخلوق ہے, انسان ہے کہ اللہ کو بھلا بھی دیتے ہیں, غفلت کے ساتھ سو بھی جاتے ہیں, غفلت کے ساتھ اس کی نعمتوں کو جو کہ بے شمار ہیں استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں, سورہ البقرہ میں آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات اس زمن میں کہی کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کتنا یاد کرتا ہے. تو کہا کیسی بات کہہ رہے ہیں آپ, کہا یہ دیکھو قرآن کی آیت کہہ رہی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک اور شخصیت نے اس کو اس طرح کہا, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کتنا یاد رکھتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ خود اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں. یہ ٹو وے ٹریفک ہے نا, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ ہمیں اس ذکر کی اور اس شکر کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور واقعہ لیتے ہیں, ایک صاحب کا بیٹا بیمار ہو گیا, ہر جگہ ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ کس ڈاکٹر کو دکھایا جائے, اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی, فلاں ہاسپٹل جا رہے ہیں, ایک اور ہاسپٹل جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کچھ ہو کے نہ دیا. کسی اللہ والے نے مشورہ دیا, کیا تم نے اللہ سے بھی کنسلٹ کیا کہ نہیں, اللہ سے بھی مشورہ لینے کی کوشش کی کہ نہیں؟ اس کا میں نے تو نہیں کیا. کہا جاؤ دو رکعت پڑھو اور جھک جاؤ اللہ کے سامنے. اس نے یہی کیا اور چند گھنٹوں میں اس کے بیٹے کے لیے صحیح تر علاج کرنے والا ڈاکٹر بھی اور ہاسپٹل بھی اویلیبل ہو گیا. یہ ہمارا رویہ عام طور پر, ہم اسباب کے تحت دنیا میں رہ تو رہے ہیں لیکن مسبب الاسباب کو اس پوری پکچر سے ہم ہٹا دیا کرتے ہیں. عام طور پر اللہ اس وقت یاد آتا ہے معذرت کے ساتھ جب گوٹ بالکل پھنس جاتی ہے ہماری. ابھی تو ڈاکٹر سے میں دکھا رہا ہوں, میرے فلاں جاننے والے, ان کا فلاں سرجن جاننے والا ہے, کوئی بات نہیں آغا خان میں بھی کرا لیں گے, ڈسکاؤنٹ لے لیں گے کسی نہ کسی ذریعے سے. یہ آدمی سوچ رہا ہے اسباب کے تحت, اور وہ جو مسبب الاسباب ہے جو ان اسباب کا پابند بھی نہیں, اور اگر چاہے تو ان اسباب کو معطل بھی کر سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہی نہ ملے آپ کو یا کسی کی دوائی کام ہی نہ کرے, اس کو پکارنا بھول جاتا ہے بندہ. حالانکہ وہ کیا کہتا ہے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. گویا ہم جتنا اپنے آپ سے قریب نہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. بندہ آئے تو صحیح, بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح, اور خاص طور پر رات کا آخری حصہ, سحری کا وقت, بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ سمائے دنیا پر آتا ہے پہلے آسمان پر, اور کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی مشکل میں جس کی مشکل کو میں دور کر دوں, ہے کوئی شفا کا طالب کہ میں اس کو شفا عطا کر. اللہ پکارتا ہے روزانہ رات کے آخری حصے میں, اس وقت پرندے اٹھ جاتے ہیں, چہچہاتے ہیں, کبھی ان کے شور سے ہماری آنکھ کھلتی ہے. لیکن کیا اس وقت ہم اپنے رب کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہہ رہے کہ آؤ میں عطا کروں گا, اوپن انویٹیشن فار آل. لیکن بندہ اس وقت غفلت کے ساتھ اگر سو رہا ہے تو یہ بندے کا اپنا قصور اور نقصان ہے, اللہ کا انویٹیشن کھلا ہے. اللہ اپنے ہی سے مانگنے کی اور اپنے ہی اوپر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور واقعہ بلکہ تجربہ روزمرہ کے معاملات میں, ایک چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا, اسے شرارت کی, اس کی والدہ نے بہت زور سے ڈانٹا اس کو, اور ڈانٹنے کے بعد اس کو 2-4 ہاتھ بھی مار دیے. ہمارا مشاہدہ کیا کہتا ہے, بچہ گھر سے باہر نہیں جاتا. جتنا ماں اس کو مارتی ہے یا دور کرنے کی کوشش کرتی ہے, بچہ کیا کرتا ہے, اسی ماں کی طرف لبکتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ضرورت یہیں سے پوری ہونی. شرارت کر لوں, کچھ بھی کر لوں, یہ ڈانٹ دے, مجھے مار دے میری ماں, پیٹ لے, لیکن مجھے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے, کیونکہ اس کے سوا کہیں میری بات بنتی نہیں. کوئی بھی گوٹ پھنسے گی تو یہیں سے نکلے گی جا کے. یہ ایک بچے کا مشاہدہ ہے جو ہم میں سے اکثر حضرات و خواتین کا ہوگا. یہی کچھ معاملہ اللہ کا بندوں کے ساتھ ہے. بندے بھی شرارت کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا جی, اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شرارت کرنے کے بعد اس کی ریکٹیفیکیشن, اس کی معافی کیا اللہ کے سوا کہیں سے ممکن ہے؟ لیکن لوگ ان مشاہدات کو تو دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں ہی کی طرف لبکتا ہے, لیکن باشعور ہونے کے باوجود اتنے گناہ بھی کر لیتے ہیں, مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, یا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, اللہ کو پکارنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ طے ہے اسی اللہ کے حضور ہم جواب دہ اور اکاؤنٹیبل ہیں قیامت کے دن, اور وہی اللہ ہے جو چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے وہ عذاب دے, جس کو چاہے وہ معاف فرما دے, یہ اسی کا اختیار ہے. لیکن بندے اس کو پکارتے نہیں, بلکہ عجیب بات ہے اللہ کو پکارنے میں شرماتے ہیں لوگ. نماز ادا کرنے والے ہیں, کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے دعا کرتے ہوئے, کوئی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے, کوئی دائیں والے کو دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں والے کو دیکھ رہا ہے. احادیث میں ذکر ہے کہ اگر بندہ بھی سیریس نہیں تو اللہ کو بھی کوئی نہیں پڑی اس کی ضرورت کی, اس کی ضرورت کو پورا کر لے. اور شدید ترین جرائم کر لیتے ہیں. اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے, گناہگاروں کے لیے بھی کھلا ہے, لیکن محسوس ہوتا ہے کہ شرماتے ہیں اللہ سے پکارتے, اللہ کو پکارتے ہو. حالانکہ کتنی امید افزا آیت قرآن میں اللہ نے دی ہمیں. سورہ الزمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالی نے فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا, اللہ کے حق کو پامال کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, یا چاہے گا تو معاف فرما دیتا ہے, فرما دیتا بھی ہے یا فرما سکتا ہے آئندہ چل کر. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اتنے کچھ کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کے حضور توبہ نہ کرے تو قصور کس کا ہے؟ بندے کا ہے. احادیث میں ذکر ہے اللہ روزانہ صبح پکارتا ہے, میرے بندے اگر تم نے رات میں گناہ کیا تو آ مجھ سے معافی مانگنے, میں تجھے معاف کروں. اور اے میرے بندے, اللہ رات میں شام میں جا کر پکارتا ہے کہ دن بھر میں تم نے کوئی گناہ کیا ہے, آ مجھ سے معافی مانگ لے, میں تجھے معاف کروں. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے, اور اول تو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. لیکن گناہ تو ہوگا, اللہ کے رسول نے کہا, ابن ماجہ شریف کی حدیث, کل بنی آدم خطاؤن, تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں. ہاں, وہ خیر الخطائین توابون, بہترین گناہ گار وہ جو توبہ کر لیتے ہیں. آدمیت یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو انسان سے, آدمیت یہ ہے, آدم کی آدمیت یہ ہے, گناہ ہو گیا تو اڑ نہ جائے اس پر, بلکہ اللہ کے حضور جھک کر معافی مانگ لے, جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تھی. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اب کچھ باتیں ذرا ہمارے معمولات کے حوالے سے جو شریعت نے عطا فرمائی ہیں اس پہ توجہ کریں گے. جیسے سقی عثمانی صاحب نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے, ایک نوجوان کا جو کہ مسلمان تھا اور انگلینڈ گیا تھا جاب کے سلسلے میں, ایک جگہ انٹرویو ہو گیا, یو کے کی فرم تھی, غیر مسلم آدمی تھا جو بھی اس کا مینیجر ہوگا ریکروٹمنٹ کے لیے جس کو مقرر کیا گیا تھا بھرتی کے لیے. اسے کہا, تمہارے تمام کوالیفیکیشنز پیپرز یہ وہ سب کچھ صحیح ہے, بس یہ تمہارے چہرے پہ جو داڑھی موجود ہے یہ رکاوٹ ہے تمہاری اس جاب کے لیے, تو تم سوچ لو اور کل جواب دے دینا, یا پھر ہم جواب دے دیں گے, ہم تمہیں نہیں رکھیں گے. وہ نوجوان اگلے دن صبح آیا اور شیف کر کے آ گیا, تو اس نے کہا کہ گیٹ لاسٹ, آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, تم اپنے رسول کے نہ ہو سکے تو میرے کیسے ہو جاؤ گے, تم نے اپنے رسول کی صورت کے ساتھ یہ کچھ کر لیا, تو میں تم سے کیا توقع کروں کہ میں تو غیر مسلم ہوں تو میری بات مان لو گے یا ایمانداری کا ثبوت پیش کروں گے. اسی طرح مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے, جو ان کی ایک تصنیف یا کہیے کہ رسائل و مسائل کے نام سے ایک سیریز ہے سوال و جواب کی, وہاں ایک غیر مسلم نوجوان کا جو کہ پھر مسلم ہو گیا تھا ذکر کیا ہے، اسے اسلام قبول کیا اور چہرے پہ داڑھی اگانا بڑھانا شروع کر دی. اس کے گھر والے بھی جو غیر مسلم تھے کہا کہ یہ تم نے کیا صورت بنا رکھی. اس نے کہا اب آپ کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ایک رسول کو مان لیا ہے. اب ان کا چہرہ ایسا تھا تو میرا بھی چہرہ ایسا ہوگا، ان کا لباس ایسا تھا تو میرا لباس بھی ایسا ہوگا. تو یہ چہرہ اصل میں میرا نہیں ہے، یہ میرے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میں نے قبول کیا ہے، مانا ہے، اب میرا چہرہ بھی ایسے ہوگا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات، مفتی نظام الدین شہید جن کو کیا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ بھائی دلائل تو سارے موجود ہیں، یہ احادیث ہیں، یہ امت کا عمل ہے، یہ فقہا کی رائے ہے. ایک بات کو سوچو، کل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو جائے قیامت کے دن اور اللہ کے رسول یہ سوال کر لیں کیا تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس دینے کے لیے؟ اللہ ہمارے مردوں کو اس سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بڑی برکات ہے، ثواب تو ہے ہی ہے، بہت سے اخراجات سے، بہت سے گناہوں سے یہ داڑھی بچاتی ہے بندے کو. اللہ ہمارے مردوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کا ایک اور مسئلہ وہ پردے کے حوالے سے، کئی واقعات، ایک واقعہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. ایک نوجوان لڑکی طالبہ تھی کالج کی، اس کو بات سمجھ میں آ گئی شریعت کے احکامات کے ذریعے، اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اور شرعی پردہ جس میں چہرہ بھی ڈھانپا جائے، ہم اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں، جس میں دیور سے بھی پردہ ہوگا اور جیٹھ سے بھی پردہ ہوگا اور کزنس سے بھی پردہ کیا جائے گا. تو اس کے گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا تم نے کیا شکل بنا لی اپنی، ایسی لقینوس ہو گئی ہو تم، آؤٹ ڈیٹڈ، بیکورڈ، یہ کیا تم نے حلیہ بنا رکھا ہے، تم تو ایلین ہو جاؤ گی اس معاشرے کے اندر، کوئی اور ہی مخلوق نظر آ رہی ہے. اس لڑکی نے کسی مفتی صاحب سے کنسلٹ کیا اور مفتی صاحب نے ایک لائن لکھ کر جواب دیا کہ آپ اپنے گھر والوں سے یہ کہیے کہ اللہ مجھے اسلام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ پردہ ہٹ جائے گا. اسلام کو ماننے تو اسلام میں پردے کا حکم موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پردے کا حکم اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے نا. کوئی بھی نوجوان لڑکی یا ہماری کوئی بہن وہ پردہ اپنی مرضی سے تھوڑی کرتی، اسے معلوم ہے کہ اس امت کی خواتین کے لیے امت کی ماؤں کو رول ماڈل بنایا گیا ہے، ازواج مطہرات کو. تو کیا آج لوگوں کو یا خواتین کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس پسند نہیں ہے؟ کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس پسند نہیں ہے؟ کیا اور صحابیات جو ہیں اور ازواج مطہرات جو ہیں ان کا لباس پسند نہیں ہے؟ تو یہ کہنا تم تو آؤٹ بیکورڈ ہو گئی ہو، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہو، دقیانوسیت ہے، یہ معاذ اللہ امت کی ان ماؤں پر انگلی اٹھانے کی مترادف ہے. ایک بے حرمتی غیر مسلم کیا کرتے ہیں، قرآن کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اور ایک بے حرمتی وہ بھی ہوا کرتی ہے جو مسلمان کیا کرتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ داڑھی تم نے چہرے پہ رکھی تو تم نے کیا حرکت کی ہے، یہ داڑھی کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں رکھ رہا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رکھ رہا ہے. تو اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ان کا چہرہ ایسا کیوں تھا. کوئی عورت بھی اگر ہماری بہن پردہ کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم، اس کے رسول کی تعلیم اور امت کی ماؤں کا ایسا لباس تھا. اب اگر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو گویا وہ کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ قرآن کی آیات کا. سورہ عذاب میں آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 53، آیت نمبر 59 تفصیل موجود ہے. وہ ان آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی ان احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جس میں عورت کے لیے کہا گیا کہ وہ چھپائے جانے کی شے ہے. اور وہ شخص یا وہ عورت جو مذاق اڑا رہی ہے پردہ کرنے والی خاتون کا، وہ ازواج مطہرات کی شخصیت اور ان کے کردار کا مذاق اڑا رہے ہیں. ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس پر ہماری پکڑ نہ ہو. اور آگے چلتے معاشرتی معاملات میں، مغربی معاشرے میں بہت سے ایام منانے کی رسم شروع ہو گئی ہے، جس میں سے ایک مدرس ڈے بھی ہے اور ایک فادرس ڈے بھی ہے. اور اب ہمارے معاشرے میں بھی اس معاشرے کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کو کارڈز ملیں گے، فادرس ڈے پہ یہ ہے اور مدرس ڈے پہ یہ ہے، اخبارات میں سپلیمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت سے ہوٹل والوں نے جو ہے وہ کیک بنانا شروع کر دیے کہ آج اپنے ڈیڈ کو آپ یہ پیش کیجیے اور اپنی موم کو یہ پیش کیجیے. یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ وہ کلچر ہے کہ جس میں اولاد الگ رہنا پسند کر رہی ہے اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتی ہے لے جا کر. اور یورپ کی ایک ماں کہتی ہے کہ میں خوش قسمت عورت ہوں، اس لیے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا سال میں ایک مرتبہ کرسمس کے موقع میں مجھے وش کرتے ہیں، کارڈ لکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کے آج ہمارے معاشرے کے لوگ بھی دلدادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک تہذیب وہ جو قرآن دیتا ہے ہمیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ایک یا دونوں، اف بھی نہ کہنا ان کے سامنے، ان کو جھڑکنا بھی مت، اپنے کندھے عاجزی کے سامنے ان کے سامنے جھکائے رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ سے نرمی سے گفتگو کرنا۔ اللہ کے رسول حدیث میں کہہ رہے ابن ماجہ شریف میں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، ان کی خوشنودی، ان کی رضا، ان کی فرما برداری تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ان کی نافرمانی، ان کے ساتھ ناراضگی کا رویہ، ان کے ساتھ برا سلوک تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اللہ رب العزت کی ہدایات کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں اور پریفرنس دیتے ہیں، یا اس مغربی تہذیب سے آنے والی اس تہذیب کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کا حشر اب یہ ہے کہ کسی مغربی فلاسفر نے کہا کہ ہم نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، جہاز نہ جانے کیا کچھ بنائے، اور سمندر کی تہہ میں ہم نے تیرنا بھی سیکھ لیا، آپ دوزے بنا لی، لیکن زمین پر انسان بن کر زندگی بسر کیسے کی جاتی ہے یہ آج تک ہم سمجھ نہیں سکے۔ کسی فلاسفر نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی کس کام کی، مستقبل کس کام کا، مستقبل والے ہی اگر نہ ہو، فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو چکا ہے وہاں پر، تو کہاں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کوئی سیٹسفیکشن یا پیسفل ماحول ہوگا کہ مستقبل بھی ہو، مستقبل والے ہی نہیں، تو یہ مستقبل کی تیاریاں کس کام۔ یہ ہے ماں باپ کے حوالے سے ایک رویہ جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور ایک وہ رویہ جو مغربی معاشرہ دیکھ رہا ہے، جس کی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور آگے بڑھئے تو پیرس میں 10 سال میں کوئی شادی نہیں ہوئی، پیرس میں 10 سال میں کوئی شادی نہیں ہوئی، جب ہوئی تو چرچ کے پادریوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہاں تو لوگ آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس جوڑے نے کہا کہ ہم اپنی روایات کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم کرسچن ہیں، نکاح پڑھاؤ ہمارا اس چرچ کے اندر۔ اور پیرس میں آپ کو سب سے زیادہ بوڑھے لوگ ملیں گے فرانس کے اندر، اس لیے کہ وہ بچے نہیں چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں نوجوانوں کی عمر یا نوجوانوں کا ریشو کم اور بوڑھوں کا ریشو زیادہ ہے۔ یہ تباہی ہے جو معاشرہ اس کو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اولاد کے حوالے سے چلتے ہیں آگے، ایک شخص کا بیٹا، اس کا ہاتھ جل رہا تھا چولہے کے اندر، اس کی بیوی نے اس کو فون کیا آفس میں، بیٹے کا ہاتھ جل گیا، جلدی سے آؤ۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، روزانہ وہ دفتر جاتا تھا بس میں، اس دن وہ گاڑی یا ٹیکسی کرائے پہ لے کر آیا۔ تھوڑا بہت اس نے غصہ بھی کیا کہ تم نے کیا دیکھا نہیں، بچے کا خیال نہیں رکھا تم نے، اور بچے کو بھی ڈانٹا کہ تم نے دیکھا نہیں چولہا جل رہا تھا اور ہاتھ ڈال دیا اس کے اندر۔ لیکن اس ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ اس نے فوراً بچے کو اٹھایا، اسی میں ٹیکسی میں لے کے وہ ہاسپٹل گیا۔ ہاسپٹل گیا تو ہاسپٹل والوں نے 20,000 روپے کا ڈپازٹ مانگ لیا پہلے، اسے فوراً جلدی لوگوں کو فون کیا اور کہیں نہ کہیں سے قرض لے کے 10,000 جمع کرا، اور کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ 10,000 میں بعد میں جمع کراؤں گا، ابھی میری بیوی کا زیور اپنے پاس رکھو۔ تب اس بچے کا علاج شروع ہوا، ہر باپ یہی کرے گا اگر اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا کی آگ جو ہے وہ عارضی ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کتنا میں تڑپتا ہوں اپنے بچے کو چولہے میں یا اس کے ہاتھ کو چولہے میں جلتے ہوئے دیکھ کر، کتنا میں تڑپتا ہوں اگر میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا میرے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے نا، اس کتنا میں تڑپتا ہوں اس کی آخرت سنوارنے کے لیے، کتنا مجھے خوف ہے کہ یہ اولاد یہ میری بیوی جہنم میں نہ چلے جائیں اور میں بھی پکڑا نہ جاؤں آخرت کے اندر۔ دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے، آخرت کی آگ نار اللہ الموقدہ، سورہ حمزہ میں اللہ نے فرمایا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے معاشرے میں پیش آتا ہے، رسومات کا جب موقع آتا ہے، رسومات سے مراد ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو کیا کریں، نکاح کا موقع آئے تو کیا کریں، میت کا موقع ہو جائے تو کیا کریں، اور ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے معاشرے میں۔ گھر میں نکاح کا موقع آ گیا، معاشرے کا چلن ہے مہندی بھی ہوگی اور اپٹن بھی ہوگا، جہیز کا مسئلہ بھی کیا جائے گا اور مووی بھی بنے گی، چاہے بے پردہ عورتوں کی بنے کوئی مسئلہ ہی نہیں، معاشرہ گھر رہے ہم بھی کریں گے، تو ڈیمانڈ ہے معاشرے کی اس وقت. اس وقت ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی یا گھر کا کوئی اور فرد, چاہے بوڑھا کیوں نہ ہو, وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, جن کی ذات گرامی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ ان رول ماڈل قرار دیا. سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو کہتا ہے آئیے معلوم کریں اللہ کے رسول نے کیا کیا نکاح کے موقع پر. پھر وہ بتاتا بھی ہے, یا وہ لڑکی بھی بتاتی ہے, یا کوئی بوڑھا ہے گھر میں وہ بھی بتاتا ہے کہ سنت میں تو یہ کچھ ہے, باقی چیزیں ہیں ہی نہیں, بلکہ یہ باقی چیزیں تو ہندوؤں سے ملی, یہ تو خرافات ہیں, یہ تو پیسے کا ضیاع ہے اور اللہ نے اسے منع کیا. پورا خاندان ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے میاں اپنی تعلیمات اپنے پاس رکھو, یہ شادی ہو رہی ہے کہ سوگ ہو رہا ہے گھر کے اندر جو تم کہہ رہے ہو, ہمارا جو چاہے گا وہ کریں گے ہم, آخر ہماری ناک بھی تو اونچی رہنی چاہیے معاشرے میں, ہم بھی تو انسان ہیں کہ نہیں, ہمیں بھی تو معاشرے میں جینے کا حق ہے کہ نہیں. یہ کامنٹس آتے ہیں کب, جب کہا جاتا ہے کہ سنت میں تو یہ بتایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نکاح ایسے ہوا اور آپ نے تو یہ تعلیم دی, تو کیا مطلب ہوا اس کا, یہ معاشرے کے افراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں, سنت کی ضرورت نہیں ہمیں, رکھو اپنے پاس, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ, ٹون تو یہی ہوتی ہے نا, تمہاری سنت ہے تمہیں مبارک, تمہارا یہ علم اپنے پاس رکھو بھائی, ہمارا جو چیز آئے گا ہم کریں گے. کیا کر رہے تھے معاشرہ اس وقت, اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے, نیچے کر دیتا ہے, ڈیگریڈ کر دیتا ہے معاذ اللہ اس کو, اس کی ویلیو کو کم کر دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے اس پر, سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے بھی آواز کو بلند نہ کرنا کہیں, اور آگے چل کے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گے اس حال میں کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. یہ کچھ ہو رہا ہے کہ آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, یا اللہ کے رسول کی سنت کو نیچے کر کے اپنی من چاہی باتوں پر ڈٹ جانا, کتنے حوصلے کی بات ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہی معاملہ میت کے موقع پر ہوتا ہے, بھائی میت ہو گئی کیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا جنازے میں جلدی کرو, اللہ کے رسول نے کہا کہ تدفین میں جلدی کرو, اور کیا ہے دعا کرو اپنے بھائی کے لیے, معاملہ ختم. ہاں 3 دن ہیں, جا کے تعزیت کرو, تسلی دو گھر والوں کو, اور ممکن ہے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو, اور بیوہ 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت کرے گی, بس ختم. معاشرہ کیا کہتا ہے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, کھانا کھائے بغیر کیسے جائیں گے بھائی, دفنا کر پہلے گھر آئیں گے, دیگے چڑھیں گی, کھانا کھائیں گے, پھر گھر واپس جائیں گے. کہاں سے لیا بھائی دین کے اندر, آپ سویم بھی ہوگا یہ کچھ بھی ہوگا, 40 بھی ہوگا یہ کچھ بھی ہوگا, سمجھاتے ہیں بھائی دین میں یہ چیزیں نہیں, اور اگر آپ ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں تو اور خطرناک بدعات ہو جائے گی دین کے اندر, سمجھاتے ہیں روکتے ہیں, کہتے نہیں ہمارا تو چلانا ہے معاشرے کا, کیا کریں ہم, معاشرے کو فیس کرنا ہے ہمیں, تم اپنی تعلیم اپنے پاس رکھو. گویا اس موقع پر بھی سنت کی اہمیت کم کی جاتی ہے, جو ہمارا دل چاہتا ہے اس کو اوپر کر دیا جاتا ہے. یہ ہے جو ہمیں اس موقع پر جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی, اور فرمائیے گا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. ایک گستاخی کرتے ہیں غیر مسلم, غلط کرتے ہیں, اس پہ ہمارا خون کھولتا ہے, اور صحیح بات ہے, لیکن ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں کتابوں کے اندر, یا کوئی شخص چاہتا ہے یا کوئی نوجوان چاہتا ہے بھائی باتوں پر عمل کرو, اس کو چپ کرا دیتے ہیں, اور پورا معاشرہ جو من چاہی وہ روش اختیار کر چکا ہے, اسی پر وہ مصر رہتا ہے. معاشی معاملات کی طرف چلتے ہیں, معاشرے کے اندر بڑی بڑی اسکیمز ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں, سودی اسکیمز, یا پھر اسٹاکس کے اندر وہ بدلہ فائنینسنگ غلط, سٹے کے ذریعے کاروبار وہ غلط, پوزیشن میں آئے بغیر ری سیل وہ بھی غلط, اینڈ سو آن. اور اب تو لوگ بینک سے لون لیتے ہیں, اسٹاک میں انویسٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ دیوالیہ بھی نکلتا ہے, ہارٹ اٹیکس بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی کر رہے ہوتے ہیں. جس بنیاد پر, چھوڑ دیجئے اس چیز کو کہ حلال حرام کی تمیز تو کر ہی نہیں رہے, اور بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وقت آئے گا کہ آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ جو کچھ کما رہا ہے وہ حلال سے کما رہا ہے حرام سے, آج یہ حدیث 100% صادقاتی بخاری شریف کی. اس بحث کو تو چھوڑ دیتے تھوڑی دیر کے لیے, کیا امکان ہوتا ہے بینک کو مجھے دینا ہے 10%, اسٹاک سے مجھے ممکن ہے کہ میں زیادہ کما لوں تو میں واپس کر دوں گا, امکان ہے, یقین تھوڑی. اور بینکس جو ہیں وہ بی سی سی آئی جیسے بھی ڈوبے ہیں, اور کمپنیز ورلڈ وائڈ بھی بہت بڑی بڑی ڈوبی ہیں. امکان ہوتا ہے اس چیز کا. تو حرام میں انسان ہاتھ ڈال کر رسک لے کر کمانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں کیا چیز بھول جاتا ہے انسان؟ اللہ کے وعدے. سورہ ہود کی آیت نمبر 6, ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, کوئی جاندار نہیں ہے زمین میں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. لیکن آج ہم لوگوں کو اس پر یقین نہیں. بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے 8-9 مہینے بغیر کسی ریسورسز کے, بغیر کسی سبب کے, کون اس کو کھلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت. جب بچہ ماں کے بطن سے باہر دنیا میں آ گیا, جہاں کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں, کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس کی غذا کی ضرورت کو پورا کر سکے؟ بخاری شریف کی حدیث, بچہ 4 مہینے کا ماں کے بطن میں ہوتا ہے, فرشتہ آتا ہے, روح پھونکتا ہے, چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں, ایک یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا, طے ہے اللہ کے ہاں. لیکن یقین کی کمی ہے. یقین ہے فلاں کمپنی اتنا اناؤنس کر دے گی, ڈویڈنڈ لگا دو یہاں پر, بلکہ یقین بھی کا امکان ہی ہوتا ہے. امکان ہے یہ پی پی ایل کے شیئرز کی ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا, یہ کوٹ ادو کے شیئرز کی ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا, امکان. اور اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کر کے بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور تو یقین کا معاملہ ہے, وعدہ دینے والا کون؟ اللہ رب العزت. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر بات کے اعتبار سے کون کھرا اور سچا ہوگا؟ آج اس امت کے لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہے. یہ دنیا کی چند ڈولتی ہوئی تنظیمیں یا کمپنیز یا فرمز یا آرگنائزیشن یا بزنسز, وہاں سے تھوڑا سا امکان نظر آتا ہے تو لگا دیتے ہیں, زیور بیچ کے لگایا لوگوں نے پیسہ اور حرام کمائی کی ہے. لیکن اس اللہ کے وعدے ہیں اس کو ہم نے فراموش کر. حدیث ہے, بعض خطبا جمعے کے اندر وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں, کوئی ذی نفس, کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہ لے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے, پیدا اس نے کیا, ذمہ داری اس نے لی ہے. تو آخر انسان حرام میں منہ کیوں ڈالتا ہے؟ کیوں اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ ایک لباس خریدتا ہے 10 درہم کا, اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہو تو جب تک وہ لباس پہنا رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اور یہ جو کچھ لوگوں نے سکھا دیا ہے کچھ لوگوں کو غلط قسم کی آرا پیش کر کے, یہ سب کچھ کر لو جا کے حج کر لینا, اس سے کوئی بلیک وائٹ نہیں ہو جاتا بھائی, کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق دے. ذمہ داری اس کی ہے تو میں پریشان کیوں ہوں؟ محنت کرنا میرا کام, لیکن ذمہ داری عطا کرنے کی اس نے لی ہے تو میں آخر کیوں حرام کے اندر منہ ڈالنے کی کوشش کروں؟ معاشرتی معاملات کے اندر ہی ایک اصل مسئلہ میں پیش آتا ہے. شوہر گھر میں گیا, بیوی کو دیکھا, اس نے, اس کو پتا ہے میں تو قوام اس پر. اور یہ آیت بڑی یاد رہتی ہے مردوں کو, سورہ نساء کی آیت نمبر 34, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, نگران ہیں, منتظم ہیں, مینیجر ہیں. یہ سارے تراجم کر لیجئے. اور پھر ذرا کوئی بات ہوئی سارا غصہ آفس کا بھی بیوی پہ نکال دیا, ذرا کوئی بات ہوئی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اس موقع پر وہ مرد, وہ شوہر یا باپ بھول جاتا ہے کہ جیسے اس کو اختیار حاصل ہے اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر, ایسے یہ ایک ہستی کو خود اس پر اختیار حاصل ہے, اور وہ ہے اللہ رب العزت. ہمیں غصہ کسی پر کیوں آتا ہے؟ عام طور پر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہمیں پسند نہیں یا ہماری مرضی کے خلاف, ایسے ہی ہے نا جی, فطرت آتا ہے. آ جانا غلط نہیں, آنے کے بعد اس کے اظہار پر مصر رہنا یہ غلط ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کنٹرول کرو اس. آپ نے فرمایا کہ بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے. بہرحال اس موقع پر کیا یاد رکھنا چاہیے؟ اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے جتنا اختیار اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر یا اپنے ملازم پر ہے یا اپنے سبارڈینیٹ پر ہے, اس سے کئی کروڑ کروڑ گنا زیادہ اختیار اللہ کو مجھ پر حاصل ہے. میں کتنی نافرمانی کرتا ہوں اس کی, اور وہ کتنا معاف کرتا ہے مجھے. پکڑ اس نے کی میری کبھی؟ میری سانس روکی اس نے کبھی؟ میرے دل کی حرکت کو روکا اس نے؟ میری نگاہوں کی بینائی چھینی اس نے؟ میری کانوں کی سماعت کی صلاحیت چھینی اس نے؟ قطعاً نہیں. کتنا وہ معاف کر رہا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 22 میں, الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو طریقہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، نرمی کا معاملہ اختیار کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے. بڑا آسان نسخہ ہے. آتا ہے غصہ، نہیں آئے گا تو پھر ہم ایک دوسرے کے انسان ہونے پہ شک و شبہ ہو جائے گا، آئے گا تو صحیح. یہ اس کا حل ہے. یاد رکھیے کہ اللہ بھی تو چھوڑ دیتا ہے مجھے، اللہ بھی تو معاف کر دیتا ہے مجھے، اس کو مجھ پر کتنا اختیار حاصل، اور یہ تو ان پر مجھے کتنا اختیار حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ جب مجھے اتنا معاف کرتا ہے تو مجھے بھی معافی تلافی کے رویے کو اختیار کرنا چاہیے. اب آئیے ذرا روحانیت کی طرف، کچھ دین کے اور تقاضوں کی طرف چلیں. ہمارے ایک ساتھی تھے امریکہ میں، انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک شخص کے چار، بلکہ انفیکٹ ایک پریکٹیکل مثال پیش کی جو عملی تھی، حقیقی مثال، کہ ایک شخص کے چار بیٹے تھے. اس سے پہلے بیٹے سے تو کہا کہ بیٹا تم ڈاکٹر بن جاؤ جا کے، دوسرے سے کہا کہ تم انجینئر بن جاؤ، تیسرے سے کہا کہ بڑی ڈیمانڈ ہے تم ایم بی اے کر لو، چوتھے کی آنکھ میں تھوڑا ڈیفیکٹ تھا، اسے کہا تم مدرسے چلے جاؤ کیونکہ تمہاری یہ شکل جو ہے باہر قابل قبول نہیں ہے، تم چلے جاؤ مدرسے. اب نوٹ کیجئے گا کہ میں مدرسے والوں کے حوالے سے کوئی بات عرض کرنے نہیں چلا ہوں آپ کے سامنے، میں اور آپ جو عوام الناس میں سے ہیں ان کے حوالے سے. کیا ان پٹ دے رہے ہیں ہم اللہ کے دین کے پڑھنے والوں کو؟ ڈیفیکٹڈ ونس. کسی کی ٹانگ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، کسی کی آنکھ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، یہ جائے گا مدرسے. تھوڑا اور آگے بڑھوں میں، دیکھیے کراچی کی مساجد کو. عام طور پر ائمہ اور مؤذن حضرات کہاں سے آتے ہیں؟ میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، معاشرے والوں کے رویے کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لاڑکانے سے امام صاحب آ رہے ہیں جناب، چترال سے مؤذن صاحب آ رہے ہیں، اور گلگت سے مولوی آئے گا، اور دادو سے مولوی آئے گا. کیوں بھائی؟ اس شہر میں کوئی مردوں کا قحط ہو گیا ہے؟ یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بننے والے بھی ہیں، ایم بی اے کرنے والے بھی ہیں، انجینئرس بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تو مسجد کا امام کیوں نہیں؟ مسجد کا مؤذن کیوں نہیں؟ یہ ایک سوسائٹی ہے جو ہم نے ایسی کریٹ کر رکھی ہے کہ دین کا علم تو گئے گزرے لوگ ہی حاصل کریں گے بھائی. اسی لیے ایک فیملی نے اپنے بچے کو اسکول سے نکال کر حفظ کے لیے داخلہ دلایا ایک مدرسے میں، تو کامنٹس سے خاندان والوں کے اس کا مستقبل تو گیا. گویا اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم کا حفظ کرنے والا، وہ دنیا والے کہہ رہے ہیں وہ گیا کام سے، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. یہ اعلیٰ ترین کام ہے، کوئی گیا گزرا کام نہیں. اس اعلیٰ ترین کام کے لیے اللہ کے رسول نے، بہترین تاجر تھے وہ، تجارت چھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 برس پہلے کا 200-250 درہم کا ایک ایک جوڑا چھوڑا ہے اس اعلیٰ ترین کام کے لیے، اور گئے تھے وہ مدینے میں قاری قرآن بن کر، اور ان کے ذریعے سے 75 افراد ایمان لے کر آئے تھے. آج کا معاشرہ کہہ رہے گئے گزرے لوگوں کے کرنے کا کام. اور میں عرض کروں، ساری دنیا کی صلاحیت تو لگا دو دنیا کمانے کے اندر، ملٹی نیشنلز میں جاب اور یہ اور وہ سب کچھ ہے، ہم حرام نہیں کہتے اس کو، صرف اتنی توجہ ضرور دلائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ذرا ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے بعد میں دین کا کام کروں گا. ہمارے ایک ساتھی نے تجزیہ کیا کہ بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد تم میں بچے گا کیا جو تم لگاؤ گے دین کے لیے، صلاحیت کے اعتبار سے، اور دوسری بات کیا گارنٹی کہ ریٹائرمنٹ تک آپ زندہ بھی رہو گے میرے بھائی؟ تو یہ دین کا علم کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم اگر ہوگا تو کبھی کر لیں گے. برا نہ مانیے گا، ہم نے کھانا کھایا کسی ریسٹورینٹ کے اندر، 590 روپے کا بل بنا، اور ہم نے ویٹر سے کہا کہ کیپ دا چینج، 10 روپے تم رکھ لو. یہ دین اس کام کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی ایسی گئی گزری شے نہیں ہے، اعلیٰ ترین کام ہے، اعلیٰ ترین صلاحیت درکار ہے، اعلیٰ ترین جو ہے وقت درکار ہے اس کے لیے، جس کو ہم اپنا پیک ٹائم کہتے ہیں اپنی لائف کا، یا پیک آرز کہتے ہیں اپنے ورکنگ آرز کے. یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. موبائل فونز آج کل ہم یوز کرتے ہیں، اس پہ ایک فنکشن ہے مسڈ کالز کا. یہ بات ایک مرتبہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اس مقام پر، 4-5 کالز آ گئیں، اور ایک نوجوان نے، میں نے خود دیکھا اس کو، جلدی جلدی فون، اس کو فون کیا، اس کو فون کیا، اس کے بعد اس کو سکون ملا کہ اب میں جا کر آرام سے سو سکتا ہوں. ایک کال روزانہ 5 مرتبہ آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ ہم ڈائریکٹلی سنتے ہیں، یہ مس کالز رہ جاتی ہیں اکثر اوقات، اور اس کے بغیر لوگوں کو چین بھی آ جاتا ہے، وہ کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، دفتر بھی چلے جاتے ہیں، اور یہ اذان کی 5 مرتبہ آنے والی کال یہ مسڈ ہی رہتی ہے، مسڈ ہی رہتی ہے. وہ کال کے جو شاید دو ٹکے مل جائیں دنیا کے، شاید وہ بھی نہ ملیں، اس کے لیے اتنا اہتمام، اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ یہ فریضہ جس کے متعلق پہلے ہی سوال ہوگا قیامت کے دن، اس کا حال یہ کہ یہ کال مسڈ ہی چلی جا رہی ہے، مسڈ ہی چلی جا رہی ہے، مسڈ ہی چلی جا رہی ہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے؟ کہ اللہ موبائل پر آنے والی کال کی تو ویلیو تھی کیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ تیری کال کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس کال کو مسڈ نہ رہنے دے، بلکہ آنسر دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم آئیں اور اللہ کے ان گھروں کو آباد کرنے والے بنیں. اسی طرح آج کل ایک اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ کی، اور اس کے تھرو ای میلز. کئی لوگ بے چین رہتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے پی ٹی سی ایل کے وہ کیبلز کے اندر فالٹ آ گیا تھا، کتنے پریشان تھے لوگ، پتہ نہیں میرے دوست نے کینیڈا سے کیا ای میل بھیجی ہوگی، میرے فادر وہاں گئے ہوئے جاب کے لیے، پتہ نہیں کیا کہا ہوگا انہوں نے، انتظار رہتا ہے نا جی. اچھا یہاں قرآن اکیڈمی ایک صاحب آ گئے ایک سیزن گریٹنگز کارڈ لے کے، وہ کسی شیخ کے پاس جاب کرتے تھے سعودی عربیہ میں، اس نے کارڈ بھیجا تھا موسم بہار کا، آ کے بہت دور سے آئے، ٹائم لے کر آئے، بہت دور سے ٹائم لے کر آئے، دو لائنیں لکھی اس کارڈ پہ، کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا کہ آپ ترجمہ کر دیں گے اس کا؟ میں نے کہا لے کر آئیے کیا لکھا. تو اس نے سلام لکھا اور کہا کہ بھائی موسم بہار شروع ہوا ہے، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں یا مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جب یہ ترجمہ میں نے کیا تو بڑا خوش ہوا وہ، کہا دیکھو میں نے 6 مہینے اس کے پاس کام کیا تھا، صرف اس شیخ کے پاس میں نے 6 مہینے کام کیا تھا، اس نے مجھے یاد رکھا اور مجھے کارڈ بھیجا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیا. اللہ کی ایک بہت بڑی ای میل، سب سے بڑی ای میل قرآن حکیم، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، مراد یہ کہ رابطے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کیبل کا بھی فالٹ نہیں، الیکٹریسٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، میرے اور آپ کے گھر میں ایک ایک نہیں 10-10, 20-20 پڑی ہوئی. اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اللہ کا اتنا بڑا پیغام، اللہ کی اتنی بڑی گریٹنگز. اسے کہا الرحمن علم القرآن، اپنی رحمت کے توفیل میں دیا، تو اس سے بڑی گریٹنگز کیا ہو سکتی، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی. آج وہ قرآن مساجد میں ہے، اور بیشتر مساجد میں آئمہ اور مؤذن حضرات کو کہنا پڑتا ہے بھائی مزید لا کے مت رکھو، کوئی نہیں پڑھتا اس کو. برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں نظر آتی، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے بدترین کوئی قوم نہیں. دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن. ہم کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ قرآن. اگلا سوال اگر ہم یہ کریں کہ دنیا کی مظلوم ترین کتاب کون سی ہے، یہی جواب آئے گا قرآن. وہ کینیڈا سے آنے والی ای میل کا تو اتنا انتظار ہے، اگر شیخ نے کارڈ بھیج دیا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھاگے بھاگے جا رہے ہیں مولوی کے پاس کہ مولوی صاحب ترجمہ کر دیجئے. اللہ کے بندو، اللہ نے اتنی بڑی کتاب دی ہے اپنی رحمانیت کے توفیل میں، اس کو پڑھنے کا، ہدایت کی کتاب، اس کو سمجھنے کا، اور ہدایت اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے، کو عمل کرنے کا بھی ارادہ ہمارا ہے کہ نہیں. 2 ٹکے کا اخبار، 2 ٹکے کا، 5 روپے والا، 10 روپے والا، لوگ 4-4 گھنٹے پڑھتے ہیں، 2-2 گھنٹے پڑھتے ہیں دفتر میں، آفس میں، اور ڈرائیور ہے تو گاڑی میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنی جھوٹی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں، کتنی بے حیائی پر مبنی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پڑھتے ہیں لوگ. ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ رب العزت ہم سے اس قرآن کے حوالے سے پوچھیں گے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک دین ہمیں عطا کیا. ویسے تو معذرت کے ساتھ آج سوال ہوتا ہے تم کون ہو، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. اس سے اوپر جائیں تو حکومتی سطح پر سب سے پہلے پاکستان، آئی ایم پاکستانی، وی آر پاکستانی، اور ہماری اصل شناخت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام رکھا، سورہ حج کی آخری آیت ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم ہے. آج وہ نام کہیں دب گیا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تعارف ہے. کم از کم بچے ہمارے اسکولس میں جو پڑھتے ہیں، جب ان کو اسلامیات کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی تو سوال ہوتا ہے تم کون ہو؟ Who are you؟ میں ایک مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم. یہ دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اللہ نے کچھ اس کے تقاضے بھی دیے. ذرا ایک مثال سے سوچئے، ایک گھر میں ایک بچے نے گلاس توڑ دیا، بہت قیمتی گلاس تھا، فرانس کا وہ سیٹ تھا. اس کے والد صاحب کو بہت غصہ ہے، اس کی والدہ نے بھی ڈانٹ ڈپٹ کی، بلکہ والد صاحب نے دو تھپڑ بھی لگا دی اس کو کہ تم نے گلاس توڑ دیا، ہمارا سیٹ خراب ہو گیا. آج اس معاشرے میں اللہ کے دین کا حال کیا ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، پامال ہوتے ہیں، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کے احکامات کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سود کا نظام ہے اس ملک میں، اور قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ 279 میں، پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے، ہم ہیں حالت جنگ میں. ہمیں نیند کیسے آتی؟ سکون کی نیند. کوئی کڑن، کوئی جلن ہمارے دل میں، ایک گلاس ٹوٹا چند روپے کا، تو بچے کو باپ نے مار بھی دیا اور ماں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دی. یہاں دین پورے کا پورا مغلوب، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور ہم دنیا کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں. آخری بات عرض کروں، کل اللہ کے رسول سے ہمارا سامنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول یہ سوال کر لیں، اے میرے امتیوں، میری زندگی کہاں لگی تھی؟ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، ادعو الی اللہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں الفاظ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میری زندگی کہاں لگی تھی؟ تم جانتے تھے اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کے لیے، جسٹس اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو، جسٹس کو قائم کر دوں. کیا تمہاری نگاہوں میں میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ میرے 259 صحابہ کی جانیں گئیں اس کام، میرا لہو گیا طائف کی گلیوں میں، میدان احد کا رنگین ہوا میرے خون سے، 3 برس کی میں نے قید برداشت کی، اپنے سگے چچا کا لاشا اپنی آنکھوں سے اٹھایا، کس کام کے لیے؟ اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، تم ذمہ دار تھے اس کو پھیلانے کے، اس کو غالب اور قائم کرنے کے لیے. کیا کیا تم نے میرے دین کے ساتھ؟ تمہیں دنیا ہی عزیز رہی؟ دنیا ہی کی مصروفیات، دنیا ہی کے کاروبار، دنیا ہی کی جائیدادیں، اپنا پیٹ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اور اس کے سوا کچھ نہیں؟ کیا میرے بیوی بچے نہیں تھے؟ میرے صحابہ انسان نہیں تھے؟ کیا ہماری زندگیوں سے زیادہ تمہاری زندگی قیمتی تھی؟ آج اگر اللہ کا دین مغلوب ہے، اور یقیناً ہے، اور اگر ہم اللہ کے اس دین کی دعوت کے کام میں شریک نہیں ہو رہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک نہیں ہو رہے، کیا ہم سامنا کر سکیں گے ان سوالات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات نصیحت کے حوالے سے آئی، اللہ ہمیں نصیحتوں کو قبول کرنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.